العليم لطعن اللعينة الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأعلى الوفي الأوفى رب الآخرة والأولى خالق السماوات العلا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله وصاء نحوى والصلاة والسلام على صاحب النعمة العظمى والمحجة الكبرى النبي الأمي بالقاسم محمد وعلى إخوته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أزهر الله عنهم القدس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات. خدا بند عالم آپ حضرات کی اس عظیم شان عبادت کو قبول فرمائے، شرکا کی، منتظمین کی اور بانی مجلس کی اس سعی کو اللہ مشکور فرمائے. سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تفصیلی بیان نہ کوئی بیان کر سکتا ہے اور نہ ہی دنیا ڈکشنری کا کوئی ایسا لفظ بن سکا جو یہ بتا سکے کہ حسین کیا ہے. یہ بھی شہنشاہ کا احسان ہے کہ اس کی مجلسوں میں اسلام کے اصول و فروع کا تعارف ہوتا ہے. ذکر خدا و رسول سننے کو ملتا ہے، ورنہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کہیں کبھی کوئی مجلس ہوئی ہو برائے ذکر خدا، کبھی کوئی مجلس ہوئی ہو برائے ذکر حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، کم از کم مجھے کہیں نظر نہیں آیا مگر ذکر حسین وہ خزانہ ہے. ذکر خدا بھی یہیں ملتا ہے، ذکر انبیاء بھی یہیں ملتا ہے. گویا ذکر خدا و ذکر انبیاء و رسول ذکر حسین کی تمہید بن کے آتا ہے. لوگان محترم، کس کس نے اس شہزادے کا تعارف نہیں کروایا؟ خداوند عالم نے قرآن مجید میں کتنے مقامات ہیں ایسے کہ جہاں شہنشاہ کا تذکرہ فرمایا؟ آئے تکفیر کی تلاوت فرمائیں گے تو کربلا کے یہ شہنشاہ نکھر کے سامنے آ جائیں گے، آئے مقدس کی تلاوت ہوگی تو شہنشاہ کے ذکر کے بغیر آیت مکمل نہیں ہو سکتی۔ کہیں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کے رسول سے ایمان لاؤ۔ عجیب غریب آیت ہے کہ خطاب بھی ایمان والوں سے ہے اور جب یہ ایمان والا ہوتا ہی وہی ہے جو پہلے رسول پر ایمان لے آئے، تو یہ کیسے ایمان والے ہیں کہ جنہیں کہہ رہا ہے ایمان کے دعوے داروں میرے رسول پر ایمان لاؤ؟ کیا مطلب؟ یعنی جیسا میں چاہتا ہوں میرے رسول کو ویسا مانو۔ اللہ کو ہمارا تصوراتی رسول پسند نہیں ہے، جس کی زلفیں ایسی ہیں اور جس کی آنکھیں ایسی ہیں، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جس نورانیت کے ساتھ، جس عظمت کے ساتھ، جن بلندیوں کے ساتھ میں نے بھیجا ہے اپنے رسول کو، تم اسے ویسا مانو جیسا میں اللہ چاہتا ہوں۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ کیسا ایمان چاہتا ہے؟ اب ارشاد فرماتا ہے کہ تم اگر میری چاہت کے مطابق میرے رسول پر ایمان لاؤ گے میں تمہیں تین انعامات دوں گا۔ پہلا انعام یو تکم کفلین من رحمتہ، میں تمہیں انعام میں رحمت کے دو ٹکڑے دوں گا۔ پہلا انعام رحمت کے دو ٹکڑے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور مستقل قرار دے دوں گا ایک نور جس کی روشنی میں تم دنیا میں، آخرت میں، قبر میں، حشر میں سلسبیل صراط پر چلتے پھرتے نظر آؤ گے۔ اور تیسرا انعام میں تمہیں کیا دوں گا کہ یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کروں۔ مگر یہ تین انعامات ملیں گے اسی کو جو میرے رسول کو ویسا مانے جیسا میں اللہ چاہتا ہوں۔ زیادہ گہری گفتگو نہ مجھے آتی ہے نہ اس میں پڑھتا ہوں۔ پہلے ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پھر ہے اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ اللہ ہمارے پاس کون سا ایسا معیار ہے کہ جس سے ہم سمجھ سکیں کہ ہاں یہ ایمان والا ہے اور یہ متقی ہے؟ کہا میں نے اپنے رسول کو کس لیے بھیجا؟ جاؤ میرے حبیب سے پوچھو۔ اور جب ہم اس کے حبیب کی بارگاہ میں 1400 سال کا سفر طے کر کے پہنچے تو جنگ خندق میں اس سے ملاقات ہو گئی، اور ایسے عالم میں ملاقات ہوئی کہ جب قرآن کی آیت اتر رہی تھی زاغت الابصار وبلغت قلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا، وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہارے دل سینے سے نکل کر گلے میں پھنس گئے تھے، آنکھیں تمہاری پھٹ گئی تھیں، اللہ کے متعلق بدگمانیاں بڑھ گئی تھیں، اور ایک دشمن خدا و رسول بار بار کہہ رہا تھا ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا، اور تاریخ نے کہا کانہ علی رؤوسہم الطیر، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، پورا واقعہ سنانا مقصود نہیں، صرف میں حوالے کے لیے اتنا عرض کر دوں کہ اس وقت عجیب عالم تھا اور بار بار وہ یہ کہہ رہا تھا ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا، اور میدان میں سناٹا تھا، واقعہ آپ کے بچے بچے جائیں وہ معلوم ہے، آخر میں جب دیکھا کہ کوئی بھی نہیں آ رہا تو اس نے گستاخی یہ کی، عمرو بن عبد الوہاب نے، کہ خیمہ رسول کے پاس پہنچ کر اس نے نظر ڈال دی اور کہا ابرز یا محمد، آمنہ کے لال اور تو کوئی نہیں آتا، اب آپ ہی آ جائیے میرے مقابلے میں. اس وقت پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا من لہذا القلب، ہے کوئی اس کتے کی بھونک کو بند کرے، ہم یہاں سے گئے ہوئے حضور کے قدموں میں گر گئے، ہم نے کہا سرکار دنیا کیا سوچے گی، آپ نے آج تک کسی کو بھی تو کچھ نہیں کہا، نہ ابو لہب کو کچھ کہا، نہ ابو جہل کو کچھ کہا، نہ ابو سفیان کو کچھ کہا، کسی بھی ابو کو تو کچھ نہ کہا، اچانک زبان مبارک سے کیا جملہ نکلا، ہے کوئی اس کتے کی بھونک کو بند کر، تھا پہلے یہ بلاتا رہا مقابلے کے لیے، میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب اس نے میرے خیمے کے دروازے پر نیزہ گاڑا تو مجھے کہنا پڑا ہے کوئی جو اس کتے کی بھونک کو بند کر، یا رسول اللہ آپ ہم کو چھوڑ جائیں اسے کتے سے بھی بدتر کہہ دیں گے، فرمایا نہیں میں بغیر وحی کے بولتا نہیں، وحی خلاف حقیقت جاتی نہیں، اب جملہ سنیے، ارشاد فرماتے ہیں تمہیں دیکھا نہیں، لأنه خوفني على بابي من رمحه، اس نے اپنے نیوے سے میرے گھر کے دروازے پر آ کر مجھے ڈرایا ہے، ومن يخوف معصوما على بابه وهو قلب یاد رکھنا، جو کسی معصوم کو در پہ آ کے ڈرائے اس کی حقیقت ہے جو وہ ہو جائے، تاریخ عالم گواہ ہے ایسے عالم میں کوئی نہ اٹھا ایکسپٹ علی دا ینگسٹ آف آل دیم، یہی جملے ہیں ہر لکھنے والے جو سب سے چھوٹا تھا ان میں مجاہد علی، وہ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا انا لہو یا رسول اللہ، کسی کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں، اس کے لیے میں ہی کافی، جیسا کہ آپ سب حضرات کو علم ہے، سرکار دو عالم نے سینے سے لگایا اپنا امامہ جس کا نام صحاب خادی کے سر پہ رکھا، اپنی زرہ جس کا نام فصول تھا مولا کے بے وطن کرائی، امامت رسالت کے جلبوں سے آراستہ ہو کر حرامہ جو روانہ ہوئی، نہ جانے کس ادا سے علی نے قدم اٹھائے تھے کہ نگاہ رسالت جو قدموں پہ پڑی، زبان رسالت بے ساختہ پکار اٹھی، لقد برز الایمان کلہ، کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے. اور جیسے ہی زبان مبارک سے نکلا علی ہے کل ایمان، ہم جو 1400 سال کے مسافر تھے علی علی کر کے کھڑے ہو گئے. ظاہر ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور کے لوگ ہیں، ہم سے ہر ایک نے پوچھا یہ پیغمبر نے علی کو بھیجا اور آپ علی علی کر کے کھڑے ہو گئے، بڑا جوش آ گیا آپ کو، نعرے تکبیر پہ جوش نہیں آیا، نعرے رسالت پہ جوش نہیں آیا، علی بھی بڑا جوش آ گیا. ہم نے کہا بھیا یہ جو جوش آیا یہ کسی اور وجہ سے نہیں آیا، ہم سائنس کے دور کے لوگ ہیں، سائنس کے کلیے نے جوش دلا دیا. کہا وہ کیا؟ ہم نے کہا سائنس کا ایک قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ہر جز اپنے کل کی طرف کھینچ جاتا ہے. بھیا مٹی کا ڈلا اوپر پھینک دیں، آپ کی طاقت جب تک ہے اوپر جائے گا پھر نیچے آئے گا، اس لیے کہ اس کا کل زمین ہے وہ ادھر ہی آئے گا، بارش کا خطرہ نیچے آئے گا، اس کا کل سمندر ہے، کل جز کو پھینک رہا ہے. ماچس کی تیلی جلا دیں دھواں اوپر ہو جائے گا نیچے نہیں آئے گا، اس لیے کہ قرآن آپ اس کا کل اوپر ہے وہ اسے کھینچ رہا ہے. تو جب قانون فلسفہ اور سائنس کا یہی ہے کہ ہر کل اپنے جز کو کھینچ لیتا ہے، تو جیسے ہی پیغمبر اکرم فرمایا اب یہ ہے کل ایمان، ہمیں اس لیے جوش آیا کہ علی کل ہے، جس کے دل میں ایمان کا ذرا سا بھی جز ہے طرف کے کل کی طرف کھینچتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو خوش رکھے. بزرگان محترم، اور جب میرے مولا نے اس کا خاتمہ کیا، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، میں اپنے حوالے اس سے گزرنا چاہتا ہوں. اور کل کفر کا سر لا کر حضور کے قدموں میں رکھ دیا. اب پڑھیے تاریخ، سرکار دو عالم نے رضوان اللہ علیہم کے سامنے میرے مولا کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر اعلان فرمایا، یا علی محبوں کا ایمان و تقوی. ریلی آج سے اعلان کر رہا ہوں تیری ہی محبت کا نام ایمان ہے اور تیری ہی محبت کا نام تقوی ہے. محبت ابھی ایک ہی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں وہی ایمان بھی ہے وہی تقوی بھی ہے. اور اگر میں طالب علمانہ تصرف کروں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر علی کی محبت دل میں رہے تو ایمان ہے, عمل میں ڈھل جائے تو تقوی. ایک تلوار چڑھ دیجیے میرے گھر بابا جی بلند محمد. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور میرے رسول پر ایمان لاؤ. تمہیں تین انعامات ملیں گے, یوتکم کفلین من رحمتہ. تمہیں میں اللہ پہلا انعام دوں گا رحمت کے دو ٹکڑے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے پوچھا یا رسول اللہ تم مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا. فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایمان لانے والے ہوں گے لاکھوں کروڑوں, ایمان میں ہے رحمت کے صرف دو ٹکڑے. یہ دو ٹکڑے کروڑوں میں کیسے تقسیم ہو جائیں گے؟ ارشاد فرمایا صحابی میرے صحابیوں ہما قراتم فی القرآن, کیا آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ کس میں رحمتم فی القرآن, قرآن میں میرا ہی نام رحمت. کس میں رحمتم فی القرآن, قرآن میں میرا ہی نام رحمت. الحسن والحسین اتلایا, حسن اور حسین میرے ہی دو ٹکڑے. حسن حسین میرے ہی دو ٹکڑے, نصفی الحسن و نصفی الحسین. میرا آدھا ٹکڑا حسن ہے اور آدھا حسین ہے. گویا اگر مجھے دو حصوں میں تقسیم کر دو تو ایک حسن اور ایک حسین, اور اگر حسنین کو ملا کے ایک کر دو میں محمد. رحمت میرا ہی نام ہے قرآن میں, حسنین رحمت ہی کے دو ٹکڑے. رحمت پر بڑی بحثیں ہوئی کہ رحمت کے معنی کیا ہے, رحمت کیسے کسے. تو میں آپ کو کہاں کہاں لے جاؤں, بڑے فخر سے فخر الدین رازی کا ذکر کرتا ہوں, اور انہوں نے بڑے راضی ہو کے معنی لکھے ہیں رحمت. ارشاد فرماتے ہیں رحمت ماہیا, رحمت کسے کہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا ہے حل المشکلات و انجاح الحاجات. رحمت کا معنی ہے مشکلات کا حل ہو جانا اور حاجتوں کا پورا ہو جانا. جہاں مشکلات حل ہو جائیں اور حاجتیں پوری ہو جائیں اسے کہتے ہیں رحمت. تو جب رحمت کے یہی معنی لکھے ہیں بڑے فخر سے راضی ہو کر فخر الدین راضی نے, تو آپ کیوں تسلیم نہیں کرتے کہ آپ جہاں جہاں رحمت اور اس کے ٹکڑے ہوں گے وہ مشکل کشا بھی ہوں گے, حاجت راضی ہوں گے.
سمیر کے بابا کے بلند سلوات پڑھتے ہیں وہاں بڑا
توجہ ہے یا نہیں؟
یہ ہے قرآن مجید میں شہنشاہ کربلا کا تعارف.
اور پیغمبر اکرم کی زندگی کا کون سا ایسا لمحہ ہے جہاں پیغمبر اکرم نے یہ کہہ کر اس شہزادے کا تعارف نہ کرایا ہو؟
اسمعوا واطیعوا.
حسین کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو. کل جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا قدم قدم پر پیغمبر نے ان کی اطاعت کا حکم دیا, ان پر اعتراض کا حکم نہیں دیا. کہ مشیروں کا کہا کیوں نہیں مانا, عراق کیوں چلے گئے. کل یہ چیز رہ گئی تھی, میں انشاءاللہ آپ کو لے آتا ہوں اسی موضوع پر. اور پیغمبر اکرم نے کتنے خوبصورت انداز سے ان شہزادوں کا تعارف کروایا. مسجد نبوی رضوان اللہ علیہم سے چھلک رہی تھی. آپ صاحب رسالت افق منبر پہ چمک رہا ہے. اصحابی کا نجوم کی مانند صحابہ حالہ باندھے گرد و پیش تھے. آب وحی کی دھلی ہوئی زبان سے خطبہ فیض چل رہا تھا. کائنات ہمتن گوش تھی, ہوائیں رک رک کے سن رہی تھیں, ستارے جھک جھک کے دیکھ رہے تھے, ارواح انبیاء سمٹ کے قریب آ گئی تھیں, موسیٰ دیکھ رہے ہیں, عیسیٰ ملاحظہ کر رہے ہیں, یعقوب مشاہدہ کر رہے ہیں, یوسف سجدے میں کھڑے ہوئے ہیں, دین کے احکامات بیان فرما رہے ہیں, اصول بیان ہو رہے ہیں, فروع بیان ہو رہے ہیں. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اعجاز کی وادی میں نطق کا آبشار گر رہا ہے. کہ اچانک سرکار دو عالم کی نگاہیں مسجد نبوی کے دروازے پہ مرکوز ہو گئیں. خطبہ روک دیا, ادھر دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں. کبھی نہ رکنے والی زبان کیوں رک گئی؟ یہ اچانک خطبہ کیوں ختم کر دیا پیغمبر نے؟ صحابہ کرام نے مڑ کے دیکھا تو وہی شہزادہ جو کبھی دوش رسول پہ کھیلتا تھا, کبھی آغوش رسول میں مچلتا تھا, معصوم قدم اٹھاتا ہوا مسجد کی طرف بڑھتا چلا رہا تھا. اور بقول سلیمان نقشبندی القندوزی الحنفی صاحب ینابی المودد, جیسے ہی مسجد کے دروازے کے قریب پہنچا وہ شہزادہ, شہزادے کا قدم ہوا کے دامن سے الجھا اور قریب تھا کہ وہ زمین پہ آتا. کل برف الخاطف, بجلی کی چمک اور تڑک کی طرح پیغمبر اکرم نے خطبہ چھوڑا, منبر سے اترے, صحابہ سے گزرے اور گرنے سے پہلے فاطمہ کے لال کو اپنی آغوش میں اٹھا, سینے سے لگائے ہوئے, ماتھا چومتے ہوئے لے آئے
اور اب خطبہ یہاں سے شروع کیا. ایوہ الناس, اے لوگو, ھذا حسین فعرفوہ, یہ ہے میرا حسین, اس سے اچھی طرح متعارف ہو جاؤ. جو میرے سنی شیعہ دوستو, بالکل سمپل سمپل باتیں ہیں جو مجھے آتی ہیں. مولانا نے مجھے حکم دیا کہ آپ نے اشعے کی مجالس سے خطاب کرنا ہے. سرکار قبلہ و کعبہ کی بڑی خواہش رہی, انہوں نے بھی کئی دفعہ حکم دیا, میں اپنی مجبوریوں سے نہیں آ سکا. اتنے انتظار کے بعد آپ نے مجھے بلا لیا. ماشاءاللہ عاشق ہے, عاشقان آل محمد جمع ہو گئے, منبر پہ حکم دیا, میں کامل انسان بیٹھ گیا. دوران تقریب جبکہ آپ سب ہم انگوش ہیں, اچانک میں دیکھوں کہ دور سے میرا بیٹا, میرا نواسا یا میرا پوتا وہ چلا رہا ہے, اور اچانک وہ گر جائے تو معاف کیجئے گا, میں مجمع چیرتا ہوا اسے اٹھانے نہیں جاؤں گا. اور اگر میں چلا بھی جاؤں تو آپ پر اس کے تاثرات بہتر نہیں ہوں گے. آپ کہیں گے اس کو ہم نے اتنی دور سے بلایا اور سارا زمانہ اسے سننے آیا, ارے بچے گرتے بھی رہتے ہیں, اٹھتے بھی رہتے ہیں, یہ اتنا جمے غفیر ہے, کوئی نہ کوئی اس کو سنبھال لے گا. یہ تم نے کیا کام کیا, اتنا مقدس کام چھوڑ کر مجمع کو ڈسٹرب کیا صرف ایک بچے کی خاطر؟ میری سمجھ میں نہیں آیا. یہ جو کام مجھ جیسے گناہگار کے شایع نشان نہیں ہے, یہ عالمین کے سردار کو کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ ارے اتنے جلیل القدر صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں, کیا کوئی نہیں جانتا یہ کون ہے؟ سنبھال لیتے اس شہزادے کو, کیا آپ کو اتنی تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سرکار نے کہا عقل سے کام لو. دوستان محترم, بیان کو اور سمیٹتا ہوں. بیٹا گرے گا, نواسا گرے گا, بچہ گرے گا, میں مجمع چیرتا ہوا اٹھانے نہیں جاؤں گا. لیکن ایمان سے بتائیے کہ اگر یہاں پر قرآن مجید رکھا ہوں, اور ہوا کا جھونکا آئے اور وہ گرنے لگے, میں سنی شیعہ علماء سے فتویٰ چاہتا ہوں, کیا اس کو گرنے دوں اور تقریر جاری رکھوں؟ خدا کی قسم, تقریر روکنی پڑے گی. اس لیے کہ اگر قرآن مجید گر گیا تو جرمانہ لگ جائے گا, کفارہ واجب ہو جائے گا. لہذا پہلے اسے سنا لوں گا پھر تقریر. یہی پیغمبر بتلانا چاہتے تھے کہ اگر گرنے والا صرف نواسا ہوتا مانا جاتا, مجبوری یہ ہے کہ قرآن ناطق کا پارا ہو جو زمین کا. آواز بلند کو آواز, گھبرا تو نہیں گیا آپ سے؟ بزرگان محترم, عزیزان گرامی, اچھا بچہ گرے گا میں بہلا کر وہیں کسی کے حوالے کر دوں گا, یہ نہیں کروں گا اسے چونتا ہوا لاؤں اور ممبر پر بٹھا دوں اور پھر تقریر یہاں سے شروع کروں. لوگوں, یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا نواسا ہے, ایسا نہیں کروں گا. لیکن اگر قرآن مجید کو لاؤں گا چومتا ہوا لاؤں گا, سینے سے لگائے ہوئے لاؤں گا, اور عین ممکن ہے ممبر پر لے آ کر رکھوں اور اسی کا صفحہ کوئی کھول کر تلاوت شروع کر دوں. اب قرآن ناقص کے پارے کی تلاوت کر رہا ہے پیغمبر, ایوہ الناس ہذا حسین فارقو, یہ حسین ہے اسے اچھی طرح پہچان. اور صرف پہچانو نہیں, دیکھو اس کی عظمت کو پہچانو اور دیکھو صرف پہچاننا کافی نہیں ہے, ون شروع ہو زندگی کے کسی موڑ پر اس کو مدد کی ضرورت پڑے تم پر واجب ہے اس کی مدد کرو. کہیے تو زبان پیغمبر سے پورا قصیدہ سنا دوں. اب آگے سنیے, ارشاد فرماتے ہیں جد ہو افضل من جد یوسف ابن یعقوب, اس کا دادا افضل ہے یوسف ابن یعقوب کے دادا سے. جد ہو افضل من جد یوسف ابن یعقوب, پھر فرمایا جد ہو فی الجنہ, اس کا دادا جنتی ہے. جدتہ فی الجنہ, اس کی دادی جنتی ہے. امہ فی الجنہ, اس کا چچا جنتی ہے. امتہ فی الجنہ, اس کی پھوپھی جنتی ہے. خالہ فی الجنہ, اس کا ماموں جنتی ہے. ابوہ فی الجنہ, اس کا باپ جنتی ہے. امہ فی الجنہ, اس کی ماں جنتی ہے. اخوہ فی الجنہ, اس کا بھائی جنتی ہے. اختہ فی الجنہ, اس کی بہن جنتی ہے. آلہ فی الجنہ, اس کی اولاد جنتی ہے. اور سنو محبہ فی الجنہ, سوچو چاہتا ہوں. پھر ارشاد فرمایا اور ادھر دیکھو, انا جدہ فی الجنہ, میں اس کا نانا جنتی ہوں. جدتہ فی الجنہ, اس کی نانی جنتی ہے. محبہ فی الجنہ, اس کا چاہنے والا جنتی ہے. وہ محب و محبی ہے فی الجنہ, اور اس کے چاہنے والوں کا چاہنے والا وہ بھی جنت. چاہنے والا نہیں, چاہنے والوں کا چاہنے والا وہ بھی جنت. کون ہے حسین کا دادا؟ Thank you.
اسلام پہ حملہ جب بھی کیا کفر نے اسلام پہ حملہ اسلام پکارا ابو جہل
اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ابو طالب نام نہیں ہے, حسین کے دادا کا نام نہیں ہے, یہ کنیت ہے. نام ہے عمران, کنیت ہے ابو طالب. اب یہ دشمن کی چال ہے کہ اس نے نام پہ پردے ڈالے اور کنیت کو مشہور کر دیا. یہ بھی ایک چال ہے. کیوں؟ صرف اس لیے کہ عمران پہ پردے ڈالو, ابو طالب کو مشہور کر دو, تاکہ جب قرآن کی تلاوت کرنے والا سورہ آل عمران کی تلاوت کرے تو یہ پتا نہیں چل سکے کہ عمران کے آل کی فضیلت قرآن بیان کرے. جدہ افضل من جد یوسف ابن یعقوب, جس کا دادا افضل ہے یوسف ابن یعقوب کے دادا سے. جدہ فی الجنہ, جب پیغمبر کہیں کہ حسین کا دادا جنتی ہے. اب میں کفر و ایمان کی کیا بحث کروں؟ توجہ کیا, کفر و ایمان کی کیا بحث کروں بھائی؟ جسے ابو طالب کے ایمان میں شک ہو, مجھے اس کے پورے خاندان کے ایمان میں شک ہے. بلکہ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ بہتر ہے کہ ابو طالب کے کفر و ایمان پر بحث کا دروازہ بند کر دیا جائے. میں تو دونوں طرف سے بولتا ہوں, اہل سنت بھی میرے عزیز ہیں, شیعہ بھی, دونوں کی طرف سے. اس لیے کہ ابو طالب سے دونوں کا بڑا نازک رشتہ ہے, سنیوں کا بھی رشتہ, شیعوں کا بھی رشتہ, بہت نازک رشتہ. اس لیے کہ ابو طالب نے ایسا فرزند پیش کیا کائنات میں جس کے بغیر نہ سنیوں کا گزارا میں شیعوں کا گزارا. اور میں نے تو علماء اہل سنت سے بھی تعلیم حاصل کی. دورہ حدیث میں نے انہی سے پڑھا, فلسفہ منطق ادب میں نے شیعہ اساتذہ سے پڑھا. اب تو خدا جانے کہاں چلے گئے وہ محبان اہل بیت. کیا عجیب علماء تھے وہ بھی. ترمذی شریف پڑھی, مشکات شریف پڑھی, بخاری شریف پڑھی, قدوری سے لے کر ہدایہ غلین تک یہ ایم اے اور فاضل میں داخل تھی کتابیں, انہی سے پڑھی. تو ان سے ہم نے یہ بھی پوچھا, ہم نے کہا جناب آپ فرما سکتے ہیں کہ ابو طالب کا قصور کیا, یہ اتنی بحث ہوتی ہے. بخدا ایک ہی جواب دیا کہ ابو طالب کے نہ تو کسی کا انہوں نے مال لوٹا, نہ کسی کو مارا نہ پیٹا. دو قصور ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں ابو طالب. پہلا تو یہ ہے کہ محمد کی حفاظت کیوں کی, ایک. دوسرا یہ کہ علی کا باپ کیوں ہے. میری بات تو اور ہے یہ نہیں. تو یہ نازک رشتہ سمجھ میں آ گیا کہ علی کا باپ ہے ابو طالب. تو معاف کیجیے گا, کوئی کسی کا باپ ہو, کوئی کسی کا بیٹا ہو, کیا یہ انسان کے بس میں ہے؟ انسان کے بس میں تو نہیں. یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے, چاہے کسی کسی کا باپ بنا دے, چاہے کسی کسی کا بیٹا بنا دے, چاہے کسی یہودی کے گھر پیدا کر دے کسی کو، چاہے نصرانی کے گھر پیدا کر دے، چاہے ہندو کے گھر پیدا کر دے، یا اپنے گھر پیدا کر دے. کرتے ہوئے میں گزارش کرتا ہوں لکھنے والوں سے، بیان کرنے والوں سے، کہ ابو طالب کا پیچھا چھوڑ دو تو بہتر ہے. اگر اس کا یہی قصور ہے کہ وہ علی کا باپ کیوں ہے تو پھر معاف کیجیے گا، اگر بحث کا دروازہ بند نہ کیا اور کھلا رکھا تو پھر بحث صرف علی کے باپ تک کیوں محدود رہے گی؟ اے بھیا، اگر یہ بحث کا دروازہ کھلا رکھا تو بحث کرنے والا صرف علی کے باپ تک محدود تھوڑے رہے گا، پھر ہر ایک کے باپ پر بحث کا دروازہ کھل جائے گا. اس کا باپ کیا تھا، اس کا باپ کیا تھا، اس کا باپ کیا تھا، اس کا باپ کیا تھا. علی تو اس اعتبار سے خوش نصیب ہے کہ ابو طالب کی شکل میں علی کا باپ تو ہے. سمجھ آئی بات؟ مل کے صلوات پڑھ دیجئے محمد والے میں. بھیا نیند تو نہیں آ رہی؟ میں معافی چاہتا ہوں، اب میں یہ سوچ کے تو آتا نہیں، یہ سوچ کے تو آتا نہیں کہ 40 منٹ سے 1 دقیقہ آگے نہ جاؤں گا. تو سیدھی سی بات ہے، اس لیے کہ جب ممبر علم مل جائے تو باب العلم ذہن کے دریچے کھول دیتا ہے، تو گفتگو چلتی رہتی. اگر 2-4 منٹ کچھ اضافہ ہو جائے تو محسوس نہ کیجیے گا. میں 10 بستہ معافی کے ساتھ یہ گزارش کر رہا ہوں. گزارش یہ ہے بزرگان محترم، یہ الحمدللہ ہمیں یہ فخر ہے کہ ابو طالب کی شکل میں علی کا باپ تو ہے،
اچھا اور ایک ہے میری گزارش ہے کہ آپ بحث کا دروازہ بند کر دیجیے، بہت بحث ہو چکی، توجہ ہے صاحبہ؟ اس لیے کہ اگر علی کے باپ پر بحث کا دروازہ کھلا رہا تو پھر یہ بڑا حساس موضوع ہو جائے گا، اس لیے کہ پھر تاریخ میں بڑے بڑے نام آئیں گے، جب تاریخ پوچھے گی آپ کس کے بیٹے ہیں اور جواب ملا میں ابن مسافر ہوں، اے بھیا آپ کہاں کہاں مسافر ڈھونڈوں، توجہ فرما رہے ہیں؟ عزیزان محترم، خدا شاہد ہے اچھا چلتے چلتے پھر ایک اور بات یاد آ گئی تو میں کرتا جاتا ہوں، بھائی اگر دشمنی ہے کسی کی تو میرے مولا علی سے، یہی ہے نا، تو اگر بحث کرنی ہے تو علی پہ کرو، بحث کرنی ہے تو علی پہ کرو، باپ تک کیوں جاتے ہیں، ہمارے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ ہم جس سے بحث کرتے ہیں اس کی ذات سے کرتے ہیں، ہم کسی کے باپ کو جانتے ہی نہیں تو باپ تک جائیں کیوں؟ بات یہ ہے کہ اگر علی میں کچھ مل گیا ہوتا تو باپ تک کوئی نہ جاتا ہے، اب مجبوری یہ ہے کہ بحث علی پر کیسے کریں، ہم کہتے ہیں کرو علی پہ کریں، کافر تھے کہ مسلمان، سیدھے بحث علی پہ، کنجوس تھے کہ سخی؟ علی پہ بحث کرو نا.
کرار تھے کہ فرار؟
کرو بحث علی پر.
عالم تھے یا ان پڑھ؟
کرو علی پر بحث.
مؤذن تھے یا جزوے انبان؟
کرو علی پر بحث.
کلمہ گو تھے یا کنی کے کلمہ؟
پھر بحث کرنی ہے تو پھر علی پر کرو.
ساری زندگی اسے ایک صورت یاد نہ ہو سکی کیا؟ ایک رکعت سے دوسری رکعت میں پورا قرآن ختم کرتا تھا. بحث کرنی ہے تو علی پہ کرو. بچپن میں سانپ کا منہ توڑ دیتا تھا یا بڑھاپے میں دیکھ کرتے چھوڑ دیتا تھا؟
تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بحث کرنی ہے تو پھر علی پہ کرو. باپ تک جانا ہی سمر کی دلیل ہے کہ وہاں کوئی نقص مل نہ سکا. توجہ ہے میرے محترم سامعین اور عزیزان گرامی؟ خدا شاہد ہے میں یہیں آج بیان کو سمیٹ دیتا ہوں. باقی زندگی رہی تو کل. آج صرف اتنا میں کرتا ہوں کہ اگر باپوں ہی کا سلسلہ ہے تو معاف کیجیے گا, دشمن کے سامنے انسان اپنے کمال کو پیش کرتا ہے, نقص کو نہیں. کمال کو پیش کرتا ہے. اگر میری کسی سے بحث ہو جائے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم میرے ساتھ کیا بحث کرتے ہو, میں نے فاضل عربی کیا ہے, میں نے ایم اے کیا ہے, میں نے فلاں ملک میں جا کر اس کی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کیا ہے, تو میں اپنی ڈگریاں یا اپنے کمالات پیش کروں گا یا یہ کہوں گا میری طرح کیا مقابلہ ہو سکتا ہے, میں بچپن سے جاہل ہوں. تو بھیا اصول کیا ہے کہ دشمن کے سامنے انسان اپنے کمال کو پیش کرتا ہے؟ عیب کو نہیں. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ابو طالب میں نقص ہے بقول لکھنے والوں کے کفر کا نقص, تو کافروں کے ہر مقابلے میں میرے مولا علی نے سینے پر ہاتھ مار کر ہمیشہ کیوں کہا میں ہوں ابو طالب کا بیٹا, میں ہوں ابو طالب کا بیٹا, میں ہوں ابو طالب کا بیٹا؟ کوئی کہے یا علی آپ نقص کو پیش کر رہے ہیں, کمال کو پیش کیجئے. وہاں سے جواب آیا اگر نقص ہوتا میرے باپ میں تو دشمن کے سامنے کبھی فخر سے نہ کہتا میں ہوں ابو طالب کا بیٹا, میں ہوں ابو طالب کا بیٹا. ابو طالب کا اعلان بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ میں تو ہوں ابو طالب کا بیٹا, مد مقابل بھی تو بتائے وہ کس باپ کا بیٹا ہے. عزیزو خدا کی قسم احسان فراموش نہ بنے دنیا, اسلام کی بقا کے لیے جتنا لہو بہا یہ کس کا ہے؟ یہ کربلا میں بکھرے ہوئے لاشیں کس کے ہیں؟ خدا کی قسم ہر ہاشمی جوان نے دشمن کے سامنے آ کر ہمیشہ کہا نحن من سلالت ابو طالب. ابو طالب کا جوہر ہے جو ہماری رگوں میں خون بن کر دوڑ رہا ہے. اور عزیزو عقیل کس کا بیٹا ہے؟ یہ مسلم کس کا نور نظر ہے؟ کربلا میں 6 مہینے کے سپاہی سے لے کر ترسٹھ سال کے فرزند تک کے رگوں میں کس کا لہو تھا؟ اسی ابو طالب. میرے دوستو خدا جانتا ہے احسان فراموشی کی انتہا ہے. جس ابو طالب نے نگرانی کی پرورش کی اس کی اولاد کے ساتھ یہی سلوک ہو سکتا ہے. آج اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے مولا کی پہلی قربانی کا ذکر کروں. جتنا قریبی تعلق جناب مسلم کا ہے ابو طالب سے کتنا ہو. اور مسلم کی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ تحریر دی تھی، اے اہل عراق میں تمہاری طرف اپنا معتمد ترین فرد بھیج رہا ہوں جسے حسین جیسا امام کہے معتبر ترین، معتبر ترین شخصیت. اب آپ خود سوچیں جناب مسلم کی شخصیت کیا ہے. سفیر حسین جب پہنچا ہے دنیا گھروں سے نکل آئی استقبال کے لیے. 60,000 اور بعض مورخین کے کہنے کے مطابق با اختلاف روایات 40,000، بعض نے 30,000 افراد نے بیعت کی ہے مسلم کے ہاتھ. اچانک مخبروں نے یزید کو یہ اطلاع دی کہ اگر یہی عالم رہا تو پورا عراق تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا. لہذا اس نے ابن زیاد کو گورنر بنا کر کوفے بھیجا. اور جب وہ آیا ہے آتے ہی اس نے کرفیو لگوا دیا. کوفہ جو تھا وہ اس طرح کا شہر نہیں تھا جیسا آپ کا کراچی تھا. کوفہ چھاؤنی، ہر فرد تو ملازم تھا، اور کوفہ کے باہر جتنے افراد تھے وہ ذمہ دار لوگ تھے. ہر شخص اپنے اپنے گھروں میں چھپ گیا. اس لیے کہ اعلان یہ کیا گیا کہ جو سفیر حسین کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا، اور جو اسے پناہ دے گا اس کا گھر برباد کر دیا جائے گا، اس کی نسلوں کو تباہ کر دیا جائے گا. دنیا کی لالچی مخلوق اس اعلان کے بعد اس طرح کھسکنا شروع ہوئی کہ جناب مسلم نے جب صبح کی نماز پڑھا لی تو 30,000 افراد تھا، اور جب ظہر کی پڑھائی تو 300 افراد رہے، اور جب مغرب کی نماز پڑھائی تو 30 افراد، اور جب عشاء کی نماز کا وقت آیا تو حسین کا سفیر تنہا تھا. دنیا میں آج تک کسی فقیر کے ساتھ یہ حادثہ نہیں ہوا جو حسین کے سفیر کے ساتھ دنیا دیکھ رہی تھی. مسجد سے نکلے, گلیوں سے واقف نہیں, شہر کے شناسا نہیں, آدھی رات کا وقت, کبھی اس گلی میں, کبھی اس سڑک پر, کبھی اس چوک میں, بکھرے ہوئے بال, پریشان حال, کوفے کی خاک اڑ اڑ کر سر پہ پڑیں گی. اور دوستو, جب رات کے ایک دو بجے کا ٹائم ہوا, تھک گئے مسلم. ایک گلی میں ایک گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے. گھر کی مالکہ نے دروازہ بند کرنا چاہا, بند کرتے کرتے اس کی نظر پڑی, دیکھا زلفیں پریشان, سر پہ خار پڑی ہوئی اور ایک پریشان حال شخص بیٹھا ہے. وہ بیچاری گھبرا گئی. اس نے کہا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اعلان نہیں سن رہے گرفتاریوں کے؟ آپ اپنے گھر جائیں. چنڈیا بھر کے کہا, بی بی میرا کوئی گھر نہیں, میرا کوئی گھر نہیں. تو اچھا, اگر آپ کا کوئی گھر نہیں ہے تو آپ مسجد میں جائیں, اللہ کے گھر میں پناہ لیں. پھر آہے سرد کھینچی اور فرمایا, مجھے کوئی اللہ کے گھر میں بھی پناہ نہیں دیتا. وہ بوڑھی مائی تھی بیچاری, اس نے کہا, دیکھیے میں کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں, چاہے آپ کا کہیں گھر ہے یا نہیں, یہاں سے جانا. اچھا بی بی, فکر نہ کر, میں چلا جاتا ہوں. کمر پکڑ کے جب اٹھنے لگے, ادھر سے اس نے دروازہ بند کیا تو اٹھتے اٹھتے بے ساختہ زبان سے نکلا, بے وارثوں کے وارث, یا علی ادرکنی. یہ نام سن لیا اس خاتون نے, مسلم چل دیے. اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور جاتے ہوئے مسلم کو آواز دیتی ہے, ایوہ غریب, او پردیسی, مڑ کر کہاں بھی کیا بات ہے, کہ ذرا واپس آنا. آئے واپس, کہاں یہ مسافر, یہ تو نے اٹھتے وقت کسی یاد کیا تھا کہ میں نے اپنے آقا کو یاد کیا؟ کون ہے تیرا آقا کہ کائنات میں سوائے علی کے اور ہے کوئی؟ ایک دم کہتی ہے, تو علی کا واقف ہے؟ کہا, بی بی اس پورے کوفے میں جتنا میں علی کا واقف, کوئی واقف نہیں. کہ تو علی کے بیٹے حسین کو بھی جانتا ہے؟ کہ جتنا حسین کو میں جانتا ہوں کون جانے گا؟ آہستہ آہستہ دروازے سے باہر آئی اور کہنے لگی, میں آپ کا نام پوچھ سکتی ہوں؟ فرماتے ہیں, ہاں مجھے مسلم کہتے. وہ گھبرا گئی, غور سے دیکھ کے کہتی, کون مسلم؟ میرے مولا حسین کا سفیر, میرے حسین کا سفیر آپ ہیں؟ اور یہ کہہ کر وہ پاؤں پہ گر گئی, اپنا دوپٹہ پاؤں پہ رکھ دیا مسلم کے اور کانپتے ہوئے ہاتھ باندھ کے کہنے لگی, میرا آپ کا تعارف نہیں تھا, میں نے آپ کو اٹھنے کے لیے کہہ دیا تھا,
اسی کا واسطہ جس سے آپ سفیر ہیں قیامت کے دن شہزادی سے میری شکایت نہ کروں. میرے علم میں نہیں تھا کہ وہ مسلم آپ ہیں. دس بستہ مسلم کو گھر میں لے آئی اور کہنے لگی کون کہتا ہے آپ کا کوئی گھر نہیں ہے, یہ میرا گھر آپ کا گھر ہے, اس گھر کی ہر شے آپ کی ہے. تو یہ کیسا دروازہ بند کر دیا. جناب مسلم بیٹھ گئے قدموں میں, وہ بیٹھ گئی کہتی ہے سفیر حسین کھانے کو کچھ لاؤں پینے کو کچھ لاؤں. فرماتے ہیں نہ کچھ کھانے کو دل کرتا ہے نہ پینے کو دل کرتا ہے. کچھ دن وہاں قیام فرمایا, اچانک گورنمنٹ نے چھاپے مارنے شروع کیے ہر گھر میں. اور جب مسلم کو یہ احساس ہوا کہ اب اس گھر میں بھی چھاپا پڑے گا, تو کہا بی بی میری وجہ سے تو پریشانی میں مبتلا نہ ہو, میں چلا جاتا ہوں. یہ کہہ کر اس کا گھر چھوڑ دیا. جیسے ہی اس کا گھر چھوڑا, یہ آٹھ اور نو ذیلحج کی بات سنا رہا ہوں آپ کو. دوستو آج کا دن گزر گیا, نو ذیلحج کی صبح ہوئی. سفیر حسین دشمنوں میں گھر گیا, گر گیا دشمن. تفصیل میں اب میں نہیں جا سکتا, مجھ میں خود ہمت نہیں رہتی. دنیا مجھے بھی سید کہتی ہے. حقیقت کا علم اللہ کو ہے. عزیزوں بھائیوں, مظلومیت کی انتہا یہ تھی مسلم کی کہ جب دشمن میں گھر گیا نا تو ٹھنڈی آہ لے کر کہتا تھا عباس تو کہاں. علی اکبر میں اکیلا رہ گیا. سر سے لے کر پاؤں تک زخمی, چہرہ زخمی, ہونٹ زخمی, بھویں زخمی, گرفتار ہو گئے. ظالموں نے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ دیے. ملون نے حکم دیا مکان کی آخری چھت سے مسلم کو سر قلم کر کے نیچے پھینک. عزیزو سفیر حسین سینے پہ قدم بھی رکھتا جا رہا ہے اور زبان پر آئے السلام علیکم یا ابا عبد اللہ, السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا. مسلم چھت تک پہنچ گئے, جلاد نے تلوار کھینچی. میرا مولا حسین بیٹھے ہیں منزل زبالہ پر, اچانک جو کوفے کی طرف نظر پڑی میرے امام کا چہرہ دودھ کی طرح سفید ہو گیا, دودھ کی طرح سفید ہو گیا. عباس غازی صاحب بیٹھے تھے, ایک دم قدموں پہ ہاتھ رکھے کہتے ہیں مولا یہ آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا؟ مولا خیر تو ہے؟ کہا عباس کوئی خیر نہیں ہے. کہا مولا کوفے کو دیکھے جا رہے ہیں, مسلم تو خیریت سے ہے نا؟ کہا عباس ذرا میرے قریب آنا. قریب بلایا, کہا ذرا میری دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو. جیسے ہی حجاب ہٹے اور غازی نے دیکھا مسلم پر نظر پڑی, جھکا ہوا سر دیکھا, کھینچی ہوئی تلوار دیکھی, انگڑائی جو یہ ہے تو ابا کے بٹن ٹوٹ گئے اور ایک دم قدموں پہ سر رکھ کر کہتے ہیں میرے مولا میں نے منظر دیکھ لیا, وہ لاوارث ہے, لاوارث زخمی کھڑا ہے. جس معجزے سے یہ منظر دکھایا ہے ایک معجزہ اور کر دکھائے.
مجھے آدھی صوفے پہنچا دے. میں ماں کے دودھ کی قسم کھا کر یقین دلاتا ہوں کہ اگر صبح ہونے سے پہلے کوفہ کے داروں نے رہا عمارہ پر تیرا پرچم میں لہرا دوں تو مجھے عباس نہ کہہ دو. طلب کر رہا مولا وہ اکیلا کھڑا ہے, مولا بے وارث کھڑا ہے. مولا نے کہا عباس 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 جوش میں نہ آؤ, وہ لاوارث نہیں ہے. اب دیکھو اب جو غازی نے دیکھا تلوار چل رہی تھی ادھر عقیل کھڑے ہیں ادھر پیغمبر کھڑے ہیں ساتھ میرے مولا علی کھڑے ہیں اور دس بستہ عقیل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میری اولاد سے خوش تو ہیں نا, میری اولاد سے راضی تو ہیں آپ؟ کہا ہاں مولا اب وارث پہنچ گئے. کہا عباس اب منظر دیکھ. اب جو منظر دیکھا تو عباس جیسے جری نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا. کیا دیکھا؟ تلوار چل چکی تھی, سر اور دھر نیچے گر رہا تھا اور سڑک پر جہاں سر گر رہا تھا اس کے نیچے سیاہ لباس میں خاتون جھولی پھیلا کر آواز دے رہی کہ مسلم بقیہ چھوڑ کے آئی ہوں, تیرا سر زمین پہ نہ گرنے پائے. عزیزو بیان ختم ہو گیا. جس دن ساری دنیا عید منا رہی تھی مسلم کے پاؤں میں رسیاں تھی, کوفے میں لاش پھرائی جا رہی تھی, تڑپ کر مولا حسین اٹھے, عید ہے زوجہ مسلم کے خیمے میں پہنچے, حسین کی بہن عباس غازی کی سگی بہن نے دروازہ کھولا, بسم اللہ کر کے حسین اندر گئے کہ اچانک مسلم کی بچیاں دوڑتی ہوئی سامنے. مولا نے جلدی سے دونوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا, ماتا چوما بنی ہاشم کی بیٹیاں سینا سمجھ گئی سمجھ گئی. طرف سے کہتی ہے ماموں ماموں آج تو آپ یوں پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو کیا جاتا ہے, آج یوں پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو کیا جاتا ہے. ہم یتیم ہو گئے ہم یتیم ہو گئے. جلدی سے سینے سے لگا کر کہا کون کہتے تم یتیم ہو, انا ابو کمار سے میں تمہارا باب ہوں, آج سے میں تمہارا باب ہوں. الہی عبیدک